मेरे मन विच मुर्शद लाई
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल मुर्शिद और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, एक बार फिर दारुल इरफान मुनारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जहां पर सालाना इज्तमा के हवाले से सोबते शेख का सेशन जारी है और इसी सेशन को हमने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। इस वक्त यहां पर बहुत सारे सालकीन मौजूद हैं जो हजरत साहब से सवालात करना चाहते हैं। उन्होंने अपने सवालात मेरे हवाले कर दिए हैं और शेख सिलसिला जनाब हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हजरत साहब, आपने वक्त दिया और आपने इजाजत दी कि हम इस सेशन को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास आज भी और सिलसिला सवालात का शुरू करते हैं। अहमद नवाज ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं कि बेसत नबवी से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे, लेकिन उस वक्त कुरान पाक नाजिल नहीं हुआ था, तो फिर आप कौन सी इबादत करते थे?
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انہوں نے بہت بنیادی بات پوچھی ہے اور میرے خیال ہے بہت کم لوگوں کی توجہ اس طرف جاتی ہے۔ نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے، انبیاء تخلیقی نبی کیے جاتے ہیں، اور نبی دنیا میں نبی ہوتا ہے، نبی وصال کے وقت نبی ہوتا ہے، قبر میں نبی ہوتا ہے، حشر میں نبی نبی ہوگا، جنت میں نبی اپنی نبوت کے ساتھ ہوگا۔ نبی ہونا اور بات ہے اور مبعوث ہونا ایک دوسری بات ہے۔ مبعوث ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت، جیسے آپ آج انگریزی میں کہتے ہیں ایکٹیویٹ کر دیا کسی چیز کو، اس وقت وہ کار نبوت پہ اللہ کے حکم سے لگ جاتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کا حال قبل از نبوت جو ہوتا ہے اسے علماء حق ولایت نبوت کہتے ہیں، نبی کی ولایت۔ اور وہ بھی صرف خاصا نبی کا ہوتا ہے، کوئی ولی اللہ ولایت نبوت نہیں پا سکتا، ولایت نبوت انبیاء کے لیے ہوتی ہے جو قبل بعثت، یعنی ایک ان کے قلب اطہر کا تعلق رب العالمین سے قائم رہتا ہے۔ اس لیے حضور کی قبل بعثت زندگی کو آپ کی صداقت پر دلیل قرار دیا قرآن نے۔ مشرکین سے آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں عمر بسر کی ہے، میری عمر پر کہیں، میری زندگی پر کہیں انگلی رکھ کے دکھاؤ، کہیں میں نے غلطی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، زیادتی کی ہے۔ یعنی وہ جو عصمت نبوت اور ولایت نبوت ہے وہ حاصل ہوتی۔ اب اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کریم سے محو رہے، اس طرف مصروف رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں غار حرا میں تشریف لے جاتے، متوجہ اللہ رہتے، اللہ کا ذکر کرتے، یا جسے آپ مراقبہ کہہ لیں، متوجہ اللہ ہونا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ذکر قلبی اور مراقبہ جو ہے یہ قبل نبوت بھی حضور فرمایا کرتے ہیں، یعنی مخلوق سے کٹ کر صرف خالق سے رابطہ رکھنا، تو یہ ان کے مزاج کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ تشریف لے جاتے تھے، مہینوں بیٹھے رہتے تھے۔
ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجیے اور ایس ایم ایس کر دیجیے اس نمبر پہ۔ نمبر میں دوہرا دیتا ہوں، 5501 اس نمبر پر آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کا کوئی سوال ای میل کے ذریعے آپ ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس آپ نوٹ فرما لیجئے almurshid313@hotmail.com. ناظرین محترم, یہ جو سالانہ اجتماع اس وقت یہاں پر جاری ہے یہ 22 جون کو ختم ہوگا, اس کے بعد اعتکاف کا ایک اجتماع یہاں پر شروع ہوگا, اور یہاں پر مہینے میں جو پہلے مہینے کی پہلا ہفتہ اور اتوار یہ دو دن ہوتے ہیں, اس میں بھی ہر مہینے یہاں پر اجتماع ہوتا ہے, اور اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہیں تو بڑا آسان سا راستہ ہے کہ آپ چاہے لاہور سے ہیں چاہے آپ راول پنڈی سے ہیں, کلر کار بہت مشہور جگہ ہے, یہاں پر آپ تشریف لائیں, اور کلر کار سے خوشاب کی طرف ایک راستہ نکلتا ہے, خوشاب روڈ پہ آپ صرف 25 کلومیٹر آگے آئیں گے تو دارالعرفان منارہ کا بورڈ آپ کو نظر آ جائے گا. منارہ ایک گاؤں ہے, اس گاؤں سے تھوڑا سا پہلے دارالعرفان منارہ ہے, یہاں پر آپ تشریف لائیے, اور یہاں پر روحانی تربیت کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے, اور آپ بھی اس میں شامل ہو کر استفادہ کر سکتے ہیں. اگلا سوال اس میں شامل کرتے ہیں. حضرت جی, ایک سوال آصف امین ہے میاں والی سے, یہ پوچھتے ہیں کہ جی ایک مومن کی زندگی میں دینوی ترجیحات کس حد تک ضروری ہیں؟
الحمدللہ لفظ مومن ہی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا دین کے نظریات پر اور احکام پر یقین ہے. مومن سے مراد ہی نہیں
صحیح.
تو مومن کی زندگی بسر ہی دین کے مطابق ہوتی.
سبحان اللہ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دونوں میں سے ایک طرف نقصان ہوتا ہے. آپ اگر دنیا کمانا چاہتے ہیں اس طرف مصروف ہو جاتے ہیں تو دنیا آخرت کا دین کا نقصان ہوتا ہے, آپ اگر کلی طور پر دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصان برداشت کرنا پڑتے ہیں. تو ہم مسئلہ اندیشی سے کام لیتے ہیں کہ دنیا کے نقصان سے بھی بچ جائیں, پھر ادھر تھوڑا وہ کچھ ادھر ہو جائے کچھ ادھر, تو دونوں طرف نقصان ہوتا ہے. مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ دین کی طرف نقصان نہیں ہونے دیتا.
صحیح.
کیونکہ دین نام ہے پوری زندگی کے ٹائم ٹیبل کا, پورے عقائد سے لے کر کردار اور اعمال تک کا. تو مومن کی ترجیح تو ہر عمل میں, سونے جاگنے میں, کھانے پینے میں, حلال ہو پاکی, ہر عمل میں ترجیح دین ہو,
اور اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی کے اوپر ہی گزرتی ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے محمد گلزار کراچی سے, یہ لکھتے ہیں جی کسی بھی جرم کی سزا دینے کی دو وجوہات ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ مجرم آئندہ یہ جرم نہ کرے, اور دوسری کہ باقی لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن سزا کیوں دی جائے گی جبکہ اس دن کے بعد نہ تو کوئی نصیحت پکڑے گا اور نہ کسی کو عبرت کی ضرورت ہے.
اصل بات یہ ہے, بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے, دنیا دار عمل ہے, یعنی یہاں ہم نے عمل کرنا ہے, آخرت دار جزا ہے, اس عمل پر کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے آخرت میں ہمیں وہ بھگتنا ہے.
صحیح.
تو قیامت کو لوگ اپنے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ بھگتیں گے, آپ اسے سزا کہیں یا انعام کہہ لیں. ایک بندہ دنیا میں ایندھن جمع کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, آگ بھڑکاتا رہا بھڑکاتا رہا بھڑکاتا رہا, یہ دار عمل ہے, وہ بھڑکا رہا ہے بھڑکا رہا ہے بھڑکا رہا ہے. دار الجزا میں جب جہاں اعمال کا بدلہ ملنا ہے وہاں جائے گا تو خود ہی جلنا پڑے گا. اب اسے آپ سزا نہ کہیں, اس کے عمل کا نتیجہ کہہ دیں تو بات سمجھ آ جائے گی. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے نا, وما ظلمناہم, ہم نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, یہ اپنے آپ کے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں. ہم نے ان سے زیادتی نہیں کی, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں دوزخ میں پھینک دیے, یا نہیں, یہ زندگی بھر محنت کر کے دوزخ میں گئے. تو آخرت دار الجزا ہے، وہاں عبرت کی یا نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. عبرت جس نے حاصل کرنی ہے، یہاں قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات موجود ہیں، اس کے بعد جو کچھ آپ نے کرنا ہے اگر آپ آخرت کے نتیجہ نہ رکھیں تو دنیا میں نیک لوگ تو تھوڑے ہیں، پھر تو بدکار جیت گئے. دنیا میں انہوں نے موج کر لی، ظلم کر لی، آخرت میں کوئی پوچھے گا ہی نہیں.
صحیح.
تو آخرت میں سزا عبرت کے لیے یہ سزا نہیں ہے، اسے سزا نہ کہا جائے، اسے ان کے کردار کا نتیجہ کہا جائے.
بالکل صحیح، بالکل صحیح.
ایک آدمی سروس پہ جاتا ہے، بارون ملک چلا جاتا ہے، پیسے بھیجتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، اب جو واپس آتا ہے تو وہ اسے اس کی ضرورت ہے. اب وہ جہاں بھیج رہا ہے، جب کئی دفعہ ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے، وہاں زیرو ہوتا ہے، اگلے کھا جاتے ہیں، تو اسے کہاں سے ملیں گے؟ بھوکا رہے گا. آخرت ہمارا حقیقی گھر ہے، یہاں ہم آئے ہیں وہاں کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، یہاں سے کر کے بھیج رہے ہیں. اب کیا بھیج رہے ہیں؟ واپس جائیں گے تو بھگتنا پڑے گا.
صحیح صحیح. حضرت جی، ایک اور اسی طرح کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سائمہ ریاض سے، راولپنڈی سے، یہ کہتی ہیں کہ ہم تمام عمر لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں کو یہ برا نہ لگے، فلاں نہ جانے کیا ریئیکٹ کرے. اس ڈر میں زندگی گزر جاتی ہے. ایسے میں دل چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو جو ہمیں ہر حال میں قبول کرے، ہم جیسے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، وہ ہم سے ناراض نہ ہو. تو اللہ کریم جو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس سے بھی ڈرنے کا حکم ہے. وہ خود فرماتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، گویا اللہ تعالی سے بھی وہی ڈر جو اس کے بندوں سے.
بڑی مزیدار بات ہے. بات یہ ہے کہ آدمی اپنے کردار پہ بڑی کڑی نظر رکھتا ہے، گفتار پہ بھی، عمل پہ بھی، اور وہ چاہتا ہے کہ کہیں کوئی بھی اس پہ ناراض نہ ہو، خفا نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ اس کے باوجود ساری زندگی لوگ ناراض ہی رہتے، یعنی آپ کبھی راضی نہیں رکھ سکتے لوگ. اگر یہ جو ہماری کوشش ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو، اس کو ہم اللہ کی طرف کر لیں، اپنے کردار پر یہ نظر رکھیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ میرے کردار سے خوش ہو، تو پھر یہ ڈر نکل جاتا ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے، جو جس کا جی چاہتا ہے کہتا ہے.
صحیح.
بزرگان دین کے حالات پڑھے ہیں میں نے. ایک بزرگ بہت بڑے وقت کے اپنے شیخ تھے، صوفی تھے، اللہ کی کروڑوں رحم تھے ان پر. تو انہوں نے کہیں جلسے میں تقریر کی، تقریر کے بعد آ کر احباب میں بیٹھے تو کسی نے آ کر کہا، تفرقہ بازی تو ہر جگہ ہے، وہ جی دوسرے فرقے طبقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے، آپ کے بارے کہہ رہے ہیں. انہوں نے اطمینان سے سنا، انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب تو میں مسلمان ہوں. تو جب اللہ سے رابطہ ہو جائے، اور یہ ڈر چونکہ اردو کا دامن تنگ ہے،
صحیح،
عربی نے لفظ تقویٰ استعمال کیا ہے، وتقوا اللہ، اس کا ترجمہ ڈر کر دیا گیا. ڈر کئی قسم کو ہوتا ہے، دشمن سے ہم ڈرتے ہیں، نقصان پہنچانے والے سے، ڈاکو سے ڈرتے ہیں، موذی جانور سے ڈرتے ہیں، یہ نہیں مطلب. اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ کا کسی سے بہت قریبی تعلق ہو، تو کام کرتے وقت آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ وہ مجھ سے خفا ہو جائے، اس تعلق میں بال آ جائے.
صحیح.
اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں.
صحیح.
تو اللہ سے ڈرنے کا جو ہے کہ اللہ سے آپ کی ریلیشن ایسی ہو، آپ کا تعلق، رابطہ اللہ کریم سے ایسا ہو کہ بات کرتے وقت، کام کرتے وقت فوراً گھنٹی بجے کہ کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکلے کہ اللہ خفا ہو جائے، ایسا کام نہ کرو کہ اللہ خفا. یہ ڈر مراد ہے. وہ ڈر جو عمومی ہمیں لوگوں سے ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے.
وہ نہیں ہے. بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. حضرت جی، سوالات اور بھی بہت سارے ہیں. ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہم اس وقت دارالعرفان منارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. حضرت جی ایک اور بڑا اہم سوال کہ یہ ہیں وسیم نذیر ہیں فیصل آباد سے. یہ لکھتے ہیں کہ علماء حق نے علم کے جو چار حصے بتائے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، ان کی وضاحت فرما دیجیے.
شریعت ایک زندگی کی میزان ہے، ٹائم ٹیبل ہے، ایک پروگرام ہے فار دا ہول لائف جو اللہ نے عطا فرمایا، قرآن کریم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، حدیث شریف میں موجود ہے. اب اس کے ساتھ طریقت یہ ہے کہ یہ صرف محض ایکٹنگ نہ کی جائے کہ ہم یہ کہ اس میں دل کا خلوص بھی شامل ہے.
صحیح.
جو عمل آپ کرتے ہیں کرنا شریعت کے مطابق ہے.
صحیح.
اس میں جو دل کا خلوص شامل ہو جائے گا تو یہ طریقت ہو جائے گا.
محض ایکٹنگ نہ ہو بلکہ دل سے کیا،
دل سے کرے یہ. اب وہ جب دل سے کرے گا تو معرفت،
اچھا معرفت پہ،
معرفت یہ ہے کہ کیفیات اسے محسوس ہوں گے.
صحیح.
معرفت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پہچاننا.
بالکل صحیح.
جب خلوص دل سے نیک عمل کرے گا تو گناہ کی کڑواہٹ فیل کرے گا، نیکی کی لذت محسوس کرے گا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
جب اسے نیکی کی لذت محسوس ہو تو یہ معرفت ہے.
کیا بات.
اور جب اس کا دل واصل باللہ ہو جائے اور ہما وقت دل میں اللہ کی حکومت قائم رہے اور وہ ایسے زندہ ہو گئے اللہ کے سامنے ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. دیکھنا اور بات ہے اور دیکھنے کی کیفیت اور بات ہے.
صحیح.
ہمارا بعض بندوں سے بھی، یا بیٹے سے، بیٹی سے، اولاد سے، بیوی سے بھی یہ تعلق ہو سکتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تمہاری شکل میرے سامنے ہوتی ہے.
صحیح.
ایک محبت کا درجہ ہے. یہ درجہ جب اللہ کریم سے ہو جائے اور وہ سمجھے میں جہاں بھی ہوں میرا اللہ میرے پاس موجود ہے.
سبحان اللہ.
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ انا کا طرح ہو، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ حقیقت. اب کم از کم یہ ہے کہ تم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
سبحان اللہ.
یہ معرفت ہے.
سبحان اللہ.
یعنی اللہ کی عظمت کی پہچان معرفت ہے، اور اللہ کے روبرو ہو جانا ایک کیفیت ہے جو حقیقت.
یہ حقیقت ہے. بہت بہتر انداز میں ان کو ان کا جواب مل گیا ہوگا. محمود صاحب ہیں، یہ بھی گوجرا سے ہیں، فیصل آباد سے. یہ لکھتے ہیں کہ جی تجلیات باری تعالی دل میں سماتی ہیں یا کہ اللہ کریم ذاتی اعتبار سے دل میں سماتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا لیکن اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. کیا دوسرا ان کا شاید اس سے لنک ہے، سوال ہے کہ کیا صوفیہ کو کشف قبور ہو سکتا ہے، اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ دو سوال ہیں شاید الگ الگ.
حدیث قدسی ہے لا یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب و عبد المومن. زمین و آسمان مجھے نہیں سما سکتے لیکن بندے مومن کا دل سما سکتا ہے. اب اس کا مطلب جو پہلے ہم کہہ چکے، معرفت و حقیقت کی بات جو گزر چکی ابھی ابھی، یہ ادراک حقیقت جب ہوتا ہے تو ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے.
صحیح.
ہر ایک کی اپنی نظر ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کا لباس ہویا نظر آ رہا ہے، لیکن شاید کسی اور کو مجھ سے زیادہ واضح نظر آ رہا ہو، شاید کوئی ایسے بھی بیٹھے ہوں جنہیں مجھ سے کم ایک ہیولا سا کھڑا نظر آ رہا ہو. اپنی اپنی جگہ ہے، اپنے اپنے دل کی کیفیت اور دل کی وسعت اور نورانیت ہے، اس کے مطابق اس میں تجلیات باری سماتی.
سبحان
ہر دل میں ایک سی نہیں ہوتی, اپنا اپنا دل ہے, اس کی استعداد ہے, اس کا خشوع خضوع اور خلوص ہے, اس کے مطابق اسے جو لفظ حقیقت گزرا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے حقیقتاً اللہ کی عظمت کی پہچان ہو جائے.
سبحان اللہ.
اس سے انسان کے علاوہ ساری مخلوق آ رہی ہے انہیں یہ, باقی کسی فرشتوں تک کو یہ جرت دی نہیں گئی کہ وہ معرفت کی طرف نظر اٹھائیں, یہ صرف انسان کی خصوصیت.
سبحان اللہ.
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کریم سارے کے سارے اس کے دل میں سے مار گئے, وہ تو اللہ تو معدود نہیں ہے, لا معدود شان ہے اس کی, حدود جس کی ہوں وہ مخلوق ہوتا ہے جو سما جائے کسی چیز میں, تو مطلب ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے حقیقت نصیب ہو جاتی ہے. صوفیاء کو کشف قبور بھی ہوتا ہے اور بہت سے مشاہدات زندوں مردوں کے ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے کیا کچھ نہیں, کیا اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے, یہ اس قسم سمراٹ ہے کسی کو دے دے.
صحیح, یعنی کہ یہ اس کی عطا ہے, محنت کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا,
یہ اس کے لیے محنت کرنا شرک ہے.
شرک ہے,
شرک. اللہ کے سوا کسی کام کے لیے عبادت کرنا, اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہے, چونکہ عبادت خاص اس ایک کا حصہ ہے.
صحیح.
اس کی رضا کے لیے کی جائے, کسی دوسرے کام کے لیے آپ عبادت کریں گے تو یہ شرک پھر عبادت ہوگا, عبادت میں آپ نے دوسرے کو شریک کر.
صحیح.
اب وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے.
اچھا حضرت جی, یہ کشف تو ایک پورا سبجیکٹ ہے, اور کشف کا جو مطلب ہم عام فہم میں لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو جاننا, ایسی چیز کو جو چھپی ہوئی ہے, پردہ ہٹ جانا. تو پھر اگر یہ سبجیکٹ ہے پورا اور اس کے اوپر محنت ہوتی ہے, پڑھایا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, سیکھا جاتا ہے, تو پھر یہ شرک ہے کیا؟
نہیں, اس کے حصول کے لیے نمازیں پڑھنا یا وظیفے پڑھنے یا عبادت کرنا وہ شرک ہے,
وہ شرک ہے.
اس کو جاننا, اب یہ کشف یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے, اسی گاؤں کے باہر جنگل میں کنواں تھا, اس میں پھینک دیے, وہاں سے قافلے والوں نے نکالا, لے گئے مصر میں, نظام ہو گئے, جیل میں چلے گئے, پھر حکمران بن گئے, کوئی پتہ نہیں یعقوب علیہ السلام کو کوئی کشف نہیں.
صحیح.
اللہ نہیں چاہتا تھا, ہاں انہیں یہ پتا تھا کہ زندہ ہے, وہ ان کا جو خواب تھا کہ میں نے سورج چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھے, تو آپ نے تعبیر فرمائی کہ اللہ آپ کو عظمت عطا کرے گا اور تعبیر کا علم عطا کرے گا, قرآن نے سارا واقعہ بیان کیا, تو آپ کو یقین تھا کہ زندہ ہے, وہ خواب کی تعبیر سچ ہوگی, کہاں ہے کوئی پتہ نہیں.
سبحان اللہ.
اب جب ان کے بھائیوں کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہو گئی اور سارا واقعہ بیان ہو گیا اور بھائیوں نے معذرت کر لی, تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جاؤ, مصر کی حکومت میرے پاس ہے, اپنے بال بچوں کو, سب خاندان کو یہاں لے آؤ, اور میرے والد کی نظر جاتی رہی ہے تو یہ میرا کرتا لے جاؤ, اس حبوب قمیصی, میری قمیص لے جاؤ, ان کی آنکھوں پہ ملو, انشاءاللہ آنکھیں درست ہو.
سبحان اللہ.
ولما فصلت العیر, وہ قمیض والا قافلہ جب مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام کہا انی لاجد یوسف, یار آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, یوسف تو وہ منظوم کیا مولوی رومی رحمت اللہ علیہ نے, کسے پرسید آن گم کردہ فرزند, کیا روشن گہر پیر خرد مند, وہ جن بزرگوں کا بیٹا گم ہو گیا تھا ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ دانا تر اور اللہ کے بزرگزیدہ بندے ہیں, مصرش موے پیرہن شمیدی, مصر سے کرتے کی خوشبو آپ نے سونگ لی, چرادر چاہے تنا آنچ نہ دیجی, آپ کے گاؤں کے کنویں میں پڑا رہا وہاں کیوں نہیں دیکھ.
اللہ,
تو انہوں نے فرمایا بگفتہ والے ماں برقے جہان است, ہمارا حال ایسے ہوتا ہے جیسے آسمان میں بجلی چمک جاتی ہے تو ساری زمین روشن ہو جائے, دمے پیدا دمے دیگر لحان است, کبھی ہر چیز سامنے آ جاتی ہے, کبھی کچھ بھی دکھائی نہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
گہے بر تار میں اعلیٰ نشین, کبھی تو ہم عرش الہی کی سیر کر رہے ہوتے, گہے پر پشت پائے خود نہ بینے, کبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی.
اللہ,
تو کشف سے یہ ہے کہ جو چیز وہ دکھانا چاہتا ہے جب دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے, جس چیز کو نہیں دکھانا چاہتا وہ نہیں دکھاتا.
یہ سریحن اس کی عطا ہے, وہ جس پہ عطا کر دے. اور جس پہ یہ بھید کھول دے. حضرت جی کچھ ہمارے دوست ہیں جو سوالات کرنا چاہتے ہیں.
حضور اجتہاد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اجتہاد کے بارے میں ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کو مکمل طور پہ ان میں اتفاق نہیں اور وہ ان میں کنفیوژن کا شکار ہیں. مثلا آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ ٹیلی فون کے اوپر یا ویڈیو لنک کے اوپر نکاح کے اوپر دو رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. چاند دیکھنے کے اوپر کمیونیکیشن فاسٹ ہونے کی وجہ سے اس پہ بھی آج تک اختلاف پایا جاتا ہے, کسی ایک جگہ پہ وہ متفق نہیں ہے. لباس پہننے کے اوپر کہا جاتا ہے اس میں نماز ہوتی ہے, اس میں نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے کیا اجتہاد کا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو روٹینز آتی ہیں, جیسے کہ سفر میں بھی کہا جاتا ہے کہ مخصوص فاصلے کے آگے سفر کرو گے تو روزہ واجب نہیں ہے, لیکن اب تو طریقہ کار بدل چکا ہے. تو کیا کوئی ایسا طریقہ یہاں پہ نہیں ہے کہ ساروں کو ایک متفقہ رائے مل سکے کہ ہاں یہ جو چیزیں آج کل کے دور میں جدید دور میں ہیں کو اسلام کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے؟
الحمدللہ اختلافات اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, اختلافات لوگوں کے مزاج کی وجہ سے. یہ دور اپنی ساری ترقی کے باوجود انسان اور انسانیت کو تنزل کی طرف لے گیا. آپ کبھی غور فرمائیں, انسانی تہذیب کمال پر, عہد کمال پر تھی عہد نبوی. آج مشینی دور میں اور برقی دور میں اور مواصلاتی نظام کے اس دور میں آج لوگوں کی تہذیب وہ ہو گئی ہے جو جانوروں کی ہے. یعنی ہر چیز نے ترقی کی, تہذیب انسانی تنزل میں چلی گئی. آج آپ کا سارا ویسٹ برنا کیوں رہتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جانور کو کپڑے پہنتے ہیں, جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تہذیب جدید جو ہے انسانیت سے جتنی وہ اللہ کے رسول سے دین سے دور ہوئی اتنی انسانیت سے بھی دور چلی جائے. تو آج کی تہذیب قابل فخر نہیں ہے, وسائل قابل فخر ہیں, لیکن جسے آپ تہذیب کہتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں ہم جوان تھے تب بھی یہ گانے بجانے والے لوگ انہیں کنجر اور کنجریاں کہتے تھے. اب اچھے شریف گھرانوں کی بچیاں ٹی وی پہ ڈانس کر رہی ہیں اور وہ سٹار ہو گئی ہیں. یعنی کتنی تہذیب انسانی بدلی کے کنجر سٹار ہو گئے. تو تہذیب تنزل میں چلی گئی نا, برائی اچھائی نظر آنے لگ گئی. یہ ایک عام مثال ہے, میں کسی پہ طنز نہیں کرتا, اللہ معاف فرمائے, میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, میں ایک عام مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب رہی بات اجتہاد کی, تو اجتہاد کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ لا ین ہو جو متقدمین مجتہدین کے ارشادات میں نہ ملتا ہو, تو کوئی پندرہ اس پائے کا ہو جو قرآن, قرآن کی ہر آیت کا نزول, اس کا مفہوم, اس کی وہ تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اس کا وہ معنی جس پر صحابہ نے عمل کیا, حدیث, حدیث شریف کی روایات, حدیث کی صحت سکم, ان سب چیزوں سے آگاہ ہو, فقہ کی پوری تعلیم رکھتا ہو, اور پھر کوئی ایسا مسئلہ آئے کہ اس کا حل پہلے نہیں ہے, تو وہ اس کی پہلے عہد میں کوئی مثال ڈھونڈتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا کام فلاں عہد میں ہوا تھا, اس کا علماء نے یہ راستہ نکالا تھا, یہ اس سے ملتا جلتا ہے, لہذا اس کا یہ راستہ بنتا ہے, اسے اجتہاد کہتے ہیں. اس سے کسی نے منع نہیں کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ مجتہد اجتہاد کرے, ہر بندہ رائے دینا شروع ہو جائے تو وہ تو صحیح نہیں. اور لوگوں میں اختلاف بیٹا لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہے, انسانیت تنزل میں چلی گئی ہے. تو آپ نے جانوروں میں کبھی اتفاق دیکھا ہے؟ کتا کتے سے لڑتا ہے, بیل بیل سے لڑتا ہے, ہرن ہرن سے. میں تو جب دیکھتا ہوں وائلڈ لائف تو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو انسان جب تہذیب جانوروں سے حاصل کریں گے تو اس کے ساتھ وہی آئے گی کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے دستوں کا ریبا ہوں.
آج کے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. ناظرین محترم, ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام بھی آپ کی خدمت میں یہی دارالعرفان منارہ سے پیش کریں گے. تب تک کے لیے منورتی کو اجازت, اللہ حافظ.
اللہ